الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من ناصرين صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں, حیات المسلمین کی آخری روح پچیسویں روح ہے اور اس میں حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک بہت ہی اہم عمل بیان فرمایا ہے. جس کے اندر آج کل سارے دنیا کے مسلمانوں میں بہت زیادہ غفلت اور کوتاہی پائی جاتی ہے, بہت زیادہ غفلت اور کوتاہی پائی جاتی ہے. اگر وہ کوتاہی دور ہو جائے تو دنیا کے اکثر مسلمانوں کی حالت درست ہو جائے اور اصلاح ہو جائے. اور وہ کوتاہی اور غفلت یہ ہے کہ دنیا کے بہت سے مسلمان جو تقریباً ہر ملک میں ہیں, مسلمان ملکوں کے اندر بھی ہیں اور کافر ملکوں میں تو ہیں ہی, اور وہ کوتاہی یہ ہے کہ بہت سے مسلمان اپنی ظاہری وضاقتہ کے اعتبار سے, لباس پوشاک کے اعتبار سے غیر مسلموں کے مشابہ ہیں, کافروں کی مشابہت کے گناہ میں مبتلا ہیں. اب آپ غور کر لیں, دیکھو اس گناہ میں دنیا کے بہت سے مسلمان مبتلا ہیں. خود ہمارے اپنے ملک میں دیکھیں کہ اکثر مسلمان لباس پوشاک کے اعتبار سے، وضع قطع کے اعتبار سے، شکل و صورت کے اعتبار سے زیادہ تر غیر مسلموں کے مشابہ ہیں، ہیں مسلمان لیکن ان کو دیکھ کر کے اگر کوئی دیکھے تو یہ کہے کہ یہ تو مسلمان نہیں. یہ بھی ایک گناہ ہے اور اس کا بھی بڑا ببال ہے، دینی اور دنیاوی اعتبار سے اس کے اندر بڑا نقصان ہے، بڑا فساد ہے، بڑا بگاڑ ہے، جس کی وجہ سے اس بگاڑ میں بہت سے مسلمان مرد عورت مبتلا ہیں. جن مسلمانوں نے اپنی وضع قطع مسلمانوں جیسی رکھی ہوئی ہے وہ بیچارے تو آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہیں. بس ایسی وضع قطع تو بس دینی جماعتوں میں، مدرسوں میں اور کچھ مسجد کے نمازیوں میں آپ کو نظر آئیں گے. اور وہ دنیا کے اعتبار سے ایک نقطے کے برابر ہوں گے، دنیا کے دیگر مسلمانوں کے اعتبار سے آٹے میں نمک کے برابر ہوں. لیکن ان کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم ظاہری طور پر بھی غیر مسلموں کے مشابہ نہیں، اللہ نے ہمارا ظاہر بھی کافروں سے الگ بنایا ہے اور ہمیں اسے اختیار کرنے کی توفیق دی ہے، اور باطن بھی الحمدللہ ہمارا ان سے الگ ہے کہ کافروں کے دل میں کفر ہے، شرک ہے، ہمارے دل میں ایمان ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت ہے. اس روح نمبر 25 میں حضرت نے اس گناہ کی طرف متوجہ فرمایا ہے اور شروع میں اس کی بڑی جامع تفصیل بیان فرمائی ہے، اسی کا خلاصہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اس سے پہلے میں نے دو باتیں آپ کی خدمت میں بیان کی ہیں، میں وہ مختصراً دہرا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد آ جائے. اللہ پاک نے شروع ہی سے یعنی آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے پہلے لوح محفوظ میں یہ لکھوا دیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے وقت پر آسمانوں کو پیدا فرمائیں گے، زمین کو پیدا فرمائیں گے، جنت کو پیدا فرمائیں گے، جہنم کو پیدا فرمائیں گے، اور پھر جنت میں اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمائیں گے اور ان کی بیوی حضرت حواء علیہ السلام کو ان سے پیدا فرمائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم حکمت کے مطابق وہ زمین پر تشریف لے جائیں گے اور وہاں ان کی نسل چلے گی تا قیامت، قیامت تک وہاں ان کی نسل چلے گی. تو اس میں بس دو قسمیں ہوں گی انسان، ایک مسلمان دوسرے کافر، ایک شقی اور بدبخت دوسرے سعید اور نیک بخت. تو تمام انسانوں کی وہ دو ہی قسم ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں وہ دو ہی قوم ہیں، ایک مسلمان اور دوسرے کافر. مسلمان الگ قوم ہیں، کافر الگ قوم ہیں. مسلمان اللہ تعالی کے ماننے والے، یہ اللہ تعالی کے ہیں. اللہ پاک ان کے لیے رحمان و رحیم ہے، اللہ ولی المومنین، اللہ پاک ایمانداروں کے دوست ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے ان اہل ایمان سے محبت فرماتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ماننے والے ہیں, اللہ تعالیٰ کے تابے دار ہیں, اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں, اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرنے والے ہیں. بس یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے ہیں. سبحان اللہ. اور دوسرے کافر وہ سب اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں. اللہ تعالیٰ کے باغی ہیں, اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں, اور اللہ بچائے اللہ بچائے آخرت میں ان کے لیے سوائے جہنم کی کچھ نہیں. دنیا کی چند روزہ زندگی میں چاہے ان کو کچھ مال و دولت زیادہ مل جائے اور کچھ دن وہ یہاں زیادہ عیش و عشرت کر لیں, لیکن یہ تو مسافر خانہ ہے. اگر کسی کو ایسی کا ڈبہ مل جائے گاڑی کے اندر تو وہ یہ سمجھے کہ بس زندگی بھر میں اسی ڈبے میں رہوں گا, تو وہ بے وقوف ہے. آخر اس کو ڈبے سے اترنا ہے اور اپنے پلیٹ فارم پہ اتر کر اپنے گھر جانا ہے. ایسی دنیا ہے کہ جو ٹرین کے ڈبے کی طرح ہے, سب ڈبوں میں مسافر اپنے اپنے ٹکٹ کے اعتبار سے بیٹھے ہوئے ہیں, کسی کو بھی اس کے اندر ہمیشہ رہنا نہیں ہے. ایک دن ضرور اس کو اس میں سے اتر کر اپنے گھر جو کہ مرنے کے بعد ہے جانا ہے. دنیا اس کا گھر نہیں ہے, آخرت اس کا اصلی گھر ہے. دیکھنا یہ کہ وہاں جو اصلی گھر ہے وہاں کیا چیز ہے. وہاں راحت ہے, سکون ہے, چین ہے, آرام ہے, عزت ہے, نصرت ہے, مدد ہے, یا عذاب ہی عذاب ہے. اگر اصلی گھر کے اندر راحت ہے تو پھر گاڑی کی تھوڑی سی تکلیف بھی کوئی تکلیف نہیں ہے. اور اگر اصلی گھر کے اندر سوائے پریشانی کے, سوائے تکلیف کے, سوائے عذاب کے اور کچھ نہیں ہے, تو ٹرین کا چند گھنٹوں کا اے سی کا ڈبہ اس کے لیے کسی کام کرنا. یہ جو کافر ہے ان کا مرتے ہی عذاب شروع ہو جاتا ہے, اور پھر وہ عذاب بھی بڑا ہولناک اور بڑا خوفناک, اور پھر آخر میں دوزخ کا عذاب تو انتہائی خطرناک اور انتہائی خوفناک, اور پھر اس عذاب میں بھی وہ ہمیشہ رہیں گے. ایک لمحے کے لیے بھی ان سے عذاب ہٹایا نہیں جائے گا, کم نہیں ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں, یہ کافر ہیں, مشرک ہیں. یہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں یہ, اور آخرت میں بھی یہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہونے کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مستحق کے عذاب ہیں. تو کفر شرک سے بدتر کوئی چیز نہیں, جس کی وجہ سے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کافروں سے بدتر کوئی نہیں. یہ تو جانوروں سے ہی بدتر ہے, اپنے کفر شرک کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے, اور اللہ تعالیٰ سے کے احکام سے بغاوت کرنے کی وجہ سے, کہ اللہ تعالیٰ کی حکومت کے باغی ہیں, سرکش ہیں, یہ نافرمان ہیں. تو دو ہی قومیں ہیں دنیا کے اندر جو ہمیشہ سے چلی آ رہی ہیں, آج بھی ہیں اور قیامت تک چلتی رہی. جب یہ خدا کے دشمن ہیں, اللہ تعالیٰ کے پکے نافرمان ہیں, اللہ اس کے رسول کے دشمن ہیں, اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں, تو مسلمانوں کا ان سے کیا تعلق اور کیا واسطہ؟ یہ ہے سمجھنے کی. لہذا مسلمانوں کا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے, کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. واسطہ تعلق کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان الگ, یہ الگ, جیسے مسلمانوں کو نہ ان کسی شکل بنانی چاہیے، نہ ان کے ساتھ لباس پہننا چاہیے، نہ ان کسی رہن سہن اختیار کرنا چاہیے. کیوں؟ یہ تو دشمن خدا ہے. لیکن بہت سے دنیا کے مسلمان اس ظاہری طور پر بھی ان کے مشابہت اختیار کیے ہوئے ہیں اور اختیار کرنے کو پسند کرتے ہیں. اختیار کرنا الگ گناہ، پسند کرنا الگ گناہ. اور اس پسند کرنے کی وجہ سے اللہ بچائے اللہ بچائے، بعض مرتبہ انسان کا ایمان بھی انسان سے الگ ہو جاتا ہے اور انسان کا ایمان کا طوطا اڑ جاتا ہے. ابھی ابھی ایک عبرتناک واقعہ یاد آیا. کسی زمانے میں، یہ بہت پرانا واقعہ ہے، کسی زمانہ میں مکہ مکرمہ کے اندر یہ عالم رہتے تھے. ساری عمر انہوں نے دین کی خدمت میں گزاری، ہزاروں کو علم پڑھایا، ہزاروں کو واعظ کہے، ہزاروں کو نمازیں پڑھائیں، دین کی طرف بلایا، واعظ کہے. ساری زندگی اسی طرح گزری اور پھر اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا. ان کی نماز جنازہ بھی حرم مکہ میں بے شمار لوگوں نے پڑھی اور جنت المالا میں ان کو دفنا دیا گیا. جنت المالا کا میں دفن ہونا بھی باعث فضیلت ہے، نقل نصیب فرمائے. دفنانے کے بعد کچھ عرصہ گزرا تھا کہ کسی اور شخص کا بھی انتقال ہوا اور اس کو بھی وہاں کے معمول کے مطابق غسل و کفن دے کر، نماز جنازہ پڑھ کر جنت المالا میں انہیں عالم کے برابر میں دفنایا جانے لگا. دفنانے کے دوران اتفاق سے ہفتہ دس دن پہلے جو عالم صاحب جس قبر میں دفنائے گئے تھے اس کی دیوار گر گئی. اور جب دیوار گر گئی تو جو لوگ اس تازہ میت کو برابر میں دفنانے کے لیے قبر میں اترے ہوئے تھے ان میں سے ایک شخص وہی تھا جو پہلے ان کے دفنانے میں بھی شریک ہو گیا تھا. کہ دوسرے صاحب کو جو دفنانے گئے تھے، جو لوگ ان کو دفنا رہے تھے ان میں ایک شخص وہ بھی تھا جو 10-15 دن پہلے ان عالم صاحب کی قبر میں عالم صاحب کو دفنانے کے لیے اترا تھا اور اس نے اپنے ہاتھوں سے ان کی میت قبر میں رکھی دی. تو جب عالم صاحب قبر کی دیوار گری تو انہوں نے سوچا لاؤ میں ان بزرگوں کو بھی دیکھ لوں، ان عالم صاحب کو بھی دیکھ لوں جن کی میں نے 10-15 دن پہلے میتیں رکھی تھی. تو جیسے اس نے دیکھا تو وہ حیران رہ گیا، دیکھ کر شدت رہ گیا اور اس لیے حیران رہ گیا کہ عالم صاحب کی قبر میں ایک بہت ہی خوبصورت حسین و جمیل جرمن عورت کی میت رکھی ہوئی تھی. اور عالم صاحب کی میت غائب. تو اس کو یقین آیا. میں نے تو ابھی 10-15 دن پہلے ہی تو میں نے ان عالم صاحب کی میت یہاں رکھی ہے, وہ کہاں گئی؟ اس پہ انہیں بڑا تعجب ہوا کہ وہ یہاں سے کہاں پائے ہو. اور ساتھ ساتھ اس پہ بھی تعجب ہوا کہ یہ عورت یہاں کیسے آ گئی. یہ تو جرمنی کی رہنے والی ہے, مغربی ممالک کی خاتون ہے, یہ اس کی میت یہاں کیسے آئی؟ خیر اس وقت تو اس نے جلدی جلدی اس دیوار کو چنا اور پھر قبر کو بند کیا اور نئی میت کو دفنایا اور دفنا کر کے وہ باہر آیا. اور پھر وہ آ کر کے اپنے گھر آ کر کے وہ بڑا حیران و پریشان ہو گئی. اس نے اپنے خاص خاص دوستوں کو جمع کیا اور ان سے بھی مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے, یہ ایسا کیا ماجرا ہے اس کے اندر کہ عالم صاحب کی میت یہاں سے غائب اور اس کی جگہ پر ایک مغربی عورت کی میت موجود. اس ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ بھئی اس عالم صاحب کے گھر چلتے ہیں, ان کے اہلیہ سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے, شاید انہیں تو خواب نظر آیا ہو یا کوئی ان کے علم میں کوئی بات ہو. تو وہ ان کے گھر گئے اور جا کر کہا کہ بھئی آپ ان کے اہلیہ سے بات کی کہ آپ کے شوہر جو ہیں وہ ساتھ پا گئے, ہم نے اپنے ہاتھوں ان کو دفنایا ہے, ان کے ذرا ہمیں اعمال بتائیے کہ ان کے کیا اعمال تھے. ان کے اہلیہ نے کہا کہ بچے سے تم لوگ ایسے ہو بھی تھے, عالم تھے, فاضل تھے, دن بھر علم دین پڑھتے اور پڑھاتے تھے, سیکھتے اور سکھاتے تھے, درس دیتے تھے, واس کہتے تھے جیسے کہ وہ. کہ نہیں کوئی خاص بات ہو تو آپ بتائیے. مجھے تو کوئی خاص بات نظر نہیں آتی. انہوں نے پھر بھی کہا کہ آپ غور کریں لیکن غور کر کے ہمیں کچھ بتائیں, کیونکہ ہم جو منظر دیکھ کے آئے ہیں اس کی وجہ سے ہم بڑے حیران بھی ہیں پریشان بھی ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو قصہ ہی بتا دیتے ہیں تاکہ آپ کو غور کرنے کا موقع ملے. بتایا کہ اس طریقے سے میں نے ہمارے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اور میں نے برابر میں ان کی میت غائب دیکھی ہے اور ایک عورت کی میت ان کی جگہ رکھی ہوئی دیکھی ہے. تو اس نے اہلیہ نے بتایا کہ ویسے تو اور کوئی خاص بات نہیں, مگر یہ جب میاں بیوی کا خاص تعلق ہوتا تھا تو یہ کیا کہتا کہ عیسائیوں کے یہاں غسل واجب نہیں ہوتا, مجھے یہ بڑی اچھی چیز لگتی. میاں بیوی کے خاص تعلق کے بعد مسلمانوں پر تو غسل واجب ہوتا ہے, یہ کہا کرتے تھے کہ عیسائیوں کے یہاں غسل واجب نہیں ہوتا. ہاں بڑی سہولت ہے, بڑی آسانی ہے. یہ سن کر کے بس یہ واپس آئے اور حرم شریف کے کسی امام یا کسی عالم کو جا کر کے سارا واقعہ انہوں نے سنا. تو انہوں نے بتایا کہ بس یہ عیسائیوں کے اس عمل کو پسند کرنے کی وجہ سے اللہ بچائے اللہ بچائے ان کا یہ انجام ہوا. اور جن سے بیان کیا وہ بڑے بے اختیار اور تعلقات والے تھے. انہوں نے کہا کہ میں ابھی اس سلسلے میں تحقیق کرتا ہوں کہ جرمنی میں جہاں کی یہ عورت ہے وہاں بھی تحقیق کرتا ہوں. اور کسی طریقے سے انہوں نے پاسپورٹ وغیرہ کے ذریعے پتہ چلا لیا کہ بھائی یہ عورت جو ہے وہ وہاں کی رہنے والی ہے اور ایسی ہے ویسی, اور کچھ دوسروں نے بھی بتلایا. وہاں جرمنی میں انہوں نے جب رابطہ کیا وہاں ان سے ذکر کیا کہ بھائی اس طریقے سے جرمنی میں فلاں عورت رہتی تھی اور اس کا انتقال ہو گیا ہے, ہوا ہے نہیں ہوا, ہاں ہو گیا انتقال ہو گیا, اسے دفنایا نہیں دفنایا, کہ ہاں دفنا بھی دیا, کیونکہ عیسائیوں کے مذہب میں بھی میت کو دفنایا جاتا ہے. لیکن اگر ذرا سا آپ تکلیف کریں اسی ذرا خبر کھول کے دیکھیں کہ اس میں اس عورت کی میت ہے یا نہیں, یہ کسی اور کی میت ہے. تو انہوں نے خبر کھول کے دیکھا تو بتایا کہ یہاں تو اس عورت کی میت غائب ہے اور ایک عالم کی میت یہاں رکھی ہوئی ہے. اور ہمیں بھی بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ یہ عالم صاحب تو یہاں کے رہنے والے تھے ہی, یہ یہاں کیسے آ رہے ہیں, اور ہماری میت یہاں سے کہاں چلی گئی. تو ان رقم ان کے جس عورت کی میت یہاں سے غائب ہوئی ہے انہیں گھر جا کر کے ان کے والدین سے گھر والوں سے پوچھو کہ اس کا کیا حال تھا, ذرا اس کے بارے میں ہم معلومات دیں. ہمیں بڑی پریشانی لاحق ہے اور ایک ہمارے ساتھ عجیب واقعہ ہو گیا ہے, ہم اس کی تحقیق کر رہے ہیں. تو ان سے معلومات کی تو کہ بھائی یہ لڑکی جو ہے یہ مسلمان ہوئی, گھر کا بہت کوئی آدمی تو مسلمان نہیں ہوا مگر یہ مسلمان ہو گئی تھی, یہ اسلام سے بڑی متاثر تھی اور دن رات اسلام کا مطالعہ کرتی تھی, بالآخر یہ مسلمان ہو گئی تھی. حالانکہ ہم نے بہت سختی بھی کی لیکن یہ باز نہیں آئی. اور ساتھ ساتھ یہ کہا کرتی تھی کہ کاش کہ میں مکہ مکرمہ میں دیر مالا میں دفنائی. کبھی کبھی یہ اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تھا. ہم کہتے ہیں تم جرمنی کی رہنے والی ہو, تم وہاں کیسے جا سکتے ہو, ہم نکلنے بھی نہیں دیتے. آخر اسی آرزو میں اس کا انتقال ہو گیا اور ہم نے اس کو دفنا دیا. اب ہمیں تعجب ہے کہ اس کی یہاں میت کہاں چلی گئی. انہوں نے اس کو پورا واقعہ بتایا کہ اس طریقے سے اس کی میت تو جنت المالا میں پہنچی ہوئی ہے. اب جب یہ دونوں واقعات ان کے سامنے کھل کر آ گئے تو حرم شریف کے وہ امام صاحب یا عالم صاحب جن کے سامنے انہوں نے یہ واقعہ رکھا تھا انہوں نے غور کر کے بتلایا کہ بھائی وہ عورت مسلمان تھی, صاحب ایمان تھی, اور وہ جنت المالا میں دفن ہونا چاہتی تھی. تو ظاہری طور پر یعنی زندگی میں بیداری کی حالت میں تو اس طرح ہونا مقدر نہیں تھا, لیکن جب اس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے اس کی میت کو اندر ہی اندر جنت المالا کی خبر میں پہنچا. تو مسلمان تھی اور مدینہ مکہ مکرمہ میں مرنا چاہتی تھی, وہاں دفن ہونا چاہتی تھی. تو اللہ تعالیٰ کسی کو بیداری پہنچاتے تھے, کسی کو مرنے کے بعد پہنچاتے تھے. اس لیے اللہ پاک نے اس کو جنت المالا ہی میں پہنچا دیا. اور وہ عالم صاحب کیونکہ عیسائیوں کے ایک بات کو پسند کرتے تھے اور کفر کی کسی بات کو پسند کرنے سے آدمی بعض دفعہ کافر ہو جاتا, لہذا ان کا ایمان گیا اور جنت المالا میں دفن ہونے کے باوجود اس کو جہاں جن سے محبت کرتے تھے وہیں اس کی میت بھی اللہ پاک نے پہنچا دیا. عیسائیوں سے محبت کرتے تھے, عیسائیوں سے محبت کرنے کی وجہ سے جنت المالا سے ان کی لاش بھی نکال کر کے اللہ پاک نے اپنی قدرت سے جرمنی کی اس قبرستان کی قبر کے اندر اس کو پہنچا. یہ بھی ہوتا تھا, اتنا خطرناک گناہ ہے کہ بعض مرتبہ آدمی غیر مسلموں کی کسی بات کو پسند کرے تو یہ پسند کرنے کے نتیجے میں بعض دفعہ ایمان بھی آدمی سے چلا جاتا اور ایسا انجام ہو جاتا. اور یہ عبرت کے واقعات اللہ تعالیٰ بھائی کبھی کبھی دکھاتے رہتے ہیں. اور یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کا ایک اور قصہ ایسے ایسے ملتا جلتا مجھے یاد آ گیا. مدینہ منورہ میں ایک بزرگ رہتے تھے, ان کی خدمت میں ایک شخص روزانہ آتا تھا اور یہ کہتا تھا حضرت دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب فرما دے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی دفن ہونا نصیب فرما دے. اور ساری دنیا سے اللہ کے نیک مقبول بندے سمٹ سمٹ کر مدینہ منورہ میں آ رہے ہیں اور جنت البالا میں دفن ہو رہے ہیں, دفن ہونے کی کوشش کر رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں. ہمارے ملک سے بھی ماشاءاللہ بہت سارے ہمارے اقابر پہنچے ہوئے ہیں, جیسے مولانا خلیل حضرت خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو گجراوالے کے مدرسے کے بانی اور محتمین تھے، وہ جنت المعلا میں آرام تھا، اور انہیں کے ساتھ ہی ہمارے بزرگ حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے دارالعلوم کے قدیم اساتذہ میں سے ہم سب کے استاد حضرت مولانا محمد عاشق رائے صاحب بولن شہری رحمۃ اللہ علیہ جنت البقیع میں مدفون ہیں. میرے چچا کا شعر ہے، سمٹتے آ رہے ہیں درد والے، سمٹتے آ رہے ہیں درد والے کیے دل کے سہاروں کے دنگے، جو دن کے تھے مجاہد شب کے راہب انہیں شب زندہ داروں کی زمین، جو دن کے تھے مجاہد شب کے راہب انہیں شب زندہ داروں کی زمین، سمٹتے آ رہے ہیں درد والے کیے دل کے سہاروں کی زمین، تجلی گاہ انوار رسالت اور اس کے ماہ پاروں کی زمین، جو دن کے تھے مجاہد شب کے راہب انہیں شب زندہ داروں کی زمین ہے، تجلی گاہ انوار رسالت اور اس کے ماہ پاروں کی زمین ہے. یہیں ٹھہرو کہاں جاؤ گے دانش، یہ رحمت کے نظاروں کی زمین ہے. تو سمٹتے آ رہے ہیں درد والے، ساری دنیا سے اللہ کے نیک بندے دعائیں کر کر کے کوششیں کر کر کے مدینہ منورہ جا رہے ہیں، تاکہ وہاں جا کر بالآخر وہاں خاتمہ ایمان پر ہو اور جنت البقیع میں دفن ہونے نصیب ہو. لگا ہمیں بھی نصیب فرمائے. لہٰذا وہ شخص ان بزرگ خدمت میں روزانہ جاتا، کوئی کچھ دعا کرواتا کوئی کچھ دعا کرواتا، وہ یہ دعا کرواتا کہ حضرت دعا کر اللہ تعالیٰ مجھے جنت البقیع میں دفن ہونے نصیب فرمائے. اب جب روزانہ آدمی ایک ہی دعا کروائے گا تو آخر آدمی کو خیال ہی ہوتا ہے کہ اور کوئی دعا نہیں ہے، تم مجھ سے کرواؤ، یہی دعا روزانہ کروا لیں. تم نے پوچھا بھائی تم اتنے کیوں پریشان ہو اور تم کیوں روزانہ مجھ سے یہی ایک دعا کرواتے ہو؟ پھر حضرت نے اس کو نصیحت سنائی، وہ ہے سمجھنے، فرمایا بھائی تم دعا کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل سے مجھ کو جنت البقیع میں دفن ہو نصیب فرما دے، دعا کرتے رہو، بے فکر ہو جاؤ، پھر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا تو دنیاوی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ تمہیں یہاں پہنچا دیں اور تمہارا انشاءاللہ مدینہ منورہ میں انتقال ہوگا اور جنت البقیع میں انشاءاللہ دفنا دیے جاؤ گے. اور اگر تمہاری قسمت میں دنیاوی زندگی کے اندر یہاں پر دفن ہونا نہیں لکھا ہے تو انشاءاللہ دعا کی وجہ سے تمہیں مرنے کے بعد بھی یہاں دفنا دیا جائے گا. اگر تمہیں اس بات پہ یقین نہ ہو تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا. جی اس نے یہ بھی کہہ دیا، یہ ہے راز کی بات، لیکن کبھی کبھی اللہ والے کچھ راز کی بات بھی بتا دیتے. انہوں نے اسی کو پکڑ لیا کہ حضرت میں کیسے دیکھوں گا، مجھے تو آپ بتاؤ میں کیسے دیکھوں. انہوں نے کہا خواب میں دیکھ لینا، جواب بھی دے دیا خواب میں دیکھ لینا. اب وہ حیران کہ خواب میں کیا، مجھے کیا پتا چلے گا. خیر دو چار دن گزرنے کے بعد اس نے خواب دیکھا، خواب یہ دیکھا کہ جنت البقیع میں اونٹوں کی دو قطاریں آ رہی ہیں، ایک آ رہی ہے اور ایک جا رہی ہے. جنت البقیع میں اونٹوں کی دو قطاریں آ رہی ہیں، ایک آنے والی اور ایک جانے والی، اور دونوں پر صندوق رکھے ہوئے. جو آ رہی ہے اس پر صندوق رکھے ہوئے ہیں، اور قبرستان کے جو خدمت گار ہیں وہ صندوق اٹھا اٹھا کر کے جنت البقیع میں رکھ رہے ہیں، اور جو جا رہی ہے اس میں دوسرے صندوق اٹھا اٹھا کے رکھ رہے ہیں، اور وہ اونٹوں پر رکھ کر کے لے جائے جا رہے ہیں. یہ خواب. اب خواب تو دیکھ لیا مگر تعبیر سمجھ میں نہیں. جب بیدار ہوا تو اس نے انہیں بزرگ کے پاس جا کر عرض کیا کہ حضرت تو آج میں نے خواب دیکھا ہے. کہاں بتاؤ کیا دیکھا؟ یہ خواب. اس نے بیان کر دیا کہ حضرت میں نے اس طریقے سے خواب دیکھا مگر میرے تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا. آپ نے کہا تھا دیکھ لینا، میرے تو بالکل سمجھ میں آیا نہیں. کہا یہی تو خواب ہے جس میں سب کچھ بتایا گیا ہے. پھر انہوں نے اس خواب کی تعبیر دی اور اس کی وضاحت کی جو بڑی قابل سبق ہے. فرمایا کہ جو قطار آ رہی تھی اور اس پر صندوق رکھے ہوئے تھے، یہ دنیا کے ان لوگوں کی صندوق تھے کہ جو دنیا کے کسی اور خطے میں وفات پائے، اور ان کی یہ آرزو تھی اور ان کی یہ دعا تھی کہ وہ جنت البقیع میں دفن ہوتے، لیکن ان کی زندگی میں یہ مقدر نہ تھا. تو مرنے کے بعد اللہ پاک نے ان کے جسموں کو ان صندوقوں کے اندر رکھ کر کے جنت البقیع میں بھجوا دیا، کیونکہ یہیں مرنا چاہتے تھے، دفن ہونا چاہتے تھے. تو جو آنے والی قطار ہے یہ ان لوگوں کی قطار ہے، تو کسی دنیا کسی اور علاقے میں ان کا انتقال ہوا ہے، لیکن ان کی یہ دعا تھی کہ یا اللہ جنت البقیع میں دفن ہوتے. تو اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد ان کی دعا قبول کر لی اور مرنے کے بعد ان کو یہاں پہنچا رہے ہیں. اور جو اونٹوں کی قطار جنت البقیع سے جا رہی تھی اور صبح صندوق رکھے ہوئے تھے، یہ ان لوگوں کی تھی جو مدینہ منورہ میں مرنا پسند نہیں کرتے. جیسے بعض لوگوں کے اللہ بچائے اپنے آبائی گاؤں میں دفن ہونے کا رواج ہوتا ہے، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ سے بھی مدینہ منورہ سے بھی ان کی جسم کو ان کے آبائی گاؤں میں لے جا کر کے دفنایا جاتا ہے والعیاذ باللہ. یہ بہت برا رواج ہے، یہ غیر شرعی رواج ہے، اس کی تو وصیت کرنا بھی منع ہے، عمل کرنا بھی منع ہے. ہمارے دین میں یہ حکم ہے کہ جہاں جس کا انتقال ہو وہیں دفناؤ، آبائی گاؤں میں اپنے آبا و اجداد کے پاس دفن ہونا کوئی شرعی حکم نہیں ہے، یہ غلط رواج ہے. تو یہ مدینہ منورہ سے جو اونٹوں کی قطار جا رہی تھی، یہ ان لوگوں کی جسم تھے کہ دفنائے تو گئے تھے جنت البقیع میں، لیکن ان کی خواہش نہیں تھی کہ وہ مدینہ میں دفن ہو، ان کی یہ خواہش تھی کہ وہ اپنے گاؤں میں دفن کیے جائیں، اپنے باپ دادا کے پاس دفنائے جائیں. تو وہ مدینہ منورہ میں دفن ہونا پسند نہیں کرتے تھے علی رضی اللہ. تو جب نہیں پسند کرتے، جہاں پسند کرتے تھے وہیں ان کی میتوں کو جنت البقیع سے نکال کر اونٹوں پہ رکھ کر کے وہاں بھجوایا جا رہا ہے. یہ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے. لیکن غیر مسلموں کی کسی چیز کو پسند کرنا یہ بڑا خطرناک گناہ ہے. اگر جس میں بہت تفصیل ہے جو نہ یہاں بیان ہو سکتی ہے نہ بیان کرنی چاہیے، بہت نازک مسئلہ ہے، لیکن ہے بلا شبہ یہ بہت خطرناک. بات یہ کہ وہ تو دشمن خدا ہے، ہماری ان سے کس بات کی دوستی؟ نہ ہماری دوستی ہونی چاہیے، نہ ہمیں ان سے محبت ہونی چاہیے، نہ ہمیں ان کی کوئی ادا پسند کرنی چاہیے. ان کا لباس، ان کی پوشاک، ان کی وضافت، ان کا کوئی طرز عمل جو ان کے ساتھ مخصوص ہو، اس سے ہمیں بالکل اتفاق نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان سے تو ہمارے دل میں نفرت ہونی چاہیے. جیسے کافروں سے ہمارے دل میں نفرت ہونی چاہیے، ایسے ہی ان کی خاص چیزوں سے، ان کے لباس پوشاک سے، ان کی وضافت سے، اور ان کی مخصوص چیزوں سے جو دوسرے مسلمانوں کے اندر عام نہ ہوں، نفرت ہونی چاہیے. نہیں، جیسے ہم اپنے دشمن سے نفرت کرتے ہیں، نہیں کرتے. ہمارا دشمن ہو، ہمارا قاتل ہو، ہمیں ہر طرح سے وہ ستاتا ہو، پریشان کرتا ہو، تو کیا ہم اس سے محبت کرنا پسند کریں گے؟ کیا اس سے ہم دوستی پسند کریں گے؟ کیا ہم وہ جیسا ہونا پسند کریں گے؟ نہیں. جب نہیں تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں، ہمارے دشمن ہیں، ہمارے دین کے دشمن ہیں، اسلام کے مسلمانوں کے دشمن ہیں، یہ تو خدا کے باغی ہیں. باغیوں سے کیسے آدمی محبت کر سکتا ہے؟ نہیں کرنا چاہیے، ان کی محبت سے بچنا چاہیے، ان کی دوستی کرنے سے بچنا چاہیے، ان کے ساتھ کھانے پینے کے اندر معمول اور عادت بنانے سے بچنا چاہیے. اتفاقت کبھی کبھار کھا لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، ہاں جب پیش آئیں تو اچھے اخلاق سے پیش آئیں، یہ نہیں کہ بد اخلاقی سے پیش آئیں. آپ پیش آئیں اخلاق کے ساتھ، ادب تہذیب کے ساتھ. لیکن یاد رکھیں کہ وہ ہمارے بھائی نہیں ہیں, بھائی تو بس مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. ہندو مسلم بھائی بھائی نہیں ہے, ہندو کافر بھائی بھائی نہیں ہے, سارے دنیا کے مسلمان اور کافر بھائی بھائی نہیں ہے. جب بھائی بھائی نہیں ہے تو بس وہ ہمارے ان کے درمیان بہت بڑا فرق ہے. اللہ تعالی ہمارے ہمدرد, ہمارے خیر خواہ, ہمارے پروردگار رحمان الرحیم, اللہ تعالی ہمارے ولی, اللہ تعالی ہم سے محبت فرماتے ہیں اور ہم بھی اللہ تعالیٰ ہی کے توفیل اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں, اور یہ خدا کے دشمن ہیں, خدا کے باغی ہیں, اور ان کے کیا کہتے ہیں, ان کی کسی چیز سے ہمارا تعلق نہیں ہونا چاہیے. بس یہ خلاصہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس گناہ سے بھی بچنے کی کوشش عطا فرمائے. باقی انشاءاللہ آئیں. اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حليم يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ہم سب کے اگلے پیچھے چھوٹے بڑوں کی اعلانیہ سارے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہم سب کے سارے گناہ معاف فرما. یا اللہ کافروں سے جیسی نفرت ہونی چاہیے وہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما. یا اللہ کافروں سے, مشرکوں سے, ملحدوں سے, دہریوں سے, یا اللہ جیسی نفرت ہونی چاہیے ویسی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. یا اللہ مظاہمین ان کے تمام ان کے مخصوص طور طریقوں سے, یا اللہ ان کی طرز عمل سے, یا اللہ ہمیں بچنے کی توفیق. یا اللہ ہر حال میں ہمیں اپنے آقا و مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. آپ کی سنتوں پر جان دینا نصیب فرما, قربان ہونا نصیب فرما, اور کافروں کے طور طریقوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما, ہر شر سے اپنی پناہ عطا فرما. یا اللہ جتنے جن جن حضرات احباب نے اور جن جن حضرات نے یہ پرچے دیے ہیں سب میں ان کی اپنی اپنی دعائیں لکھی ہوئی ہیں, یا اللہ سب کو فرما. سب کی بیماریاں پریشانیاں تکالیف دور فرما. سب کی بیماریاں پریشانیاں تکالیف دور فرما. یا اللہ مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ خصوصی مدد فرما. یا اللہ ان کی خصوصی مدد فرما. اپنے خزانے یا اللہ اپنے غیب سے ان کی مدد کے لیے فرشتوں کو نازل فرما. قدم قدم پر ان کی حفاظت فرما, ان کی مدد فرما. عالم اسلام کو ان کی مدد کے لیے پہنچنے کی توفیق عطا فرما. پاکستان کو عملی طور پر ان کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الرحمین کافروں کے ظلم و ستم سے ان کو جلدی نجات عطا فرما. کافروں کے ظلم و ستم سے جلد ان کو نجات عطا فرما. اور عالم اسلام میں جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے, مسلمانوں کو کافروں کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرما. کافروں کے ظلم و ستم سے مسلمانوں کو نجات عطا فرما. ہم سب کو ہر خیر عطا فرما, ہر شر سے پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.